بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بھی امتحان لے کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا تو ان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ بھی بتا دیا، اور اس راستے کا نام ہے اسلام، کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، اور آخرت میں بھی تمہیں عزت اور کامیابی ملے گی. اسلام کامل اور مکمل طریقے زندگی کا نام ہے. کوئی گوشہ زندگی کا تشنا نہیں چھوڑا. زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر میدان میں اسلام کی واضح اور نمایاں ہدایات موجود ہیں، جس پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں کامیاب اور سرخروئی اور عزت حاصل کرتا ہے. انہیں بہت سارے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے مالیات کا شعبہ. مال یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ دھوکے، گمراہی اور غلط راستوں پر لے جانے کا سبب بنتا ہے اگر اس کا صحیح حق ادا نہ کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ چوری کی واردات پیش آتی ہے، اس کے پیچھے مال کی محبت. ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس کے پیچھے مال کی محبت. کسی کو کہ مال کو لوٹنے کے لیے اس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے مال کی محبت. آدمی کسی کو دیکھ کر حسد کرتا ہے اور اس کے خلاف جادوگری کرتا، مال کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے، جادوگروں کا ساتھ دے کر اس کے خلاف کھیل کھیلتا ہے، اس کے پیچھے، اس کے حسد کے پیچھے اس مال کی محبت کام کرتی ہے. آپ مختلف معاشرے کی پھیلی ہوئی برائیوں کا جائزہ لیں گے تو مال کی محبت ایک فتنہ ہے، اور اس کے ذریعے سے جو تباہیاں آ رہی ہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی. یہاں تک کہ ایک گھر میں رہنے والے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان اتنے سخت جھگڑے ہوتے ہیں اسی مال کی محبت کی وجہ سے. جب وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے خاندان اس مال کی محبت کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، بربادی کے شکار ہو جاتے ہیں. آدمی قرض لیتا ہے اور واپس نہیں کرتا، اس کے پیچھے مال کی محبت کام کرتی ہے. کہ دینے کے لیے تو لیتا ہے لیکن دینے کی نیت سے نہیں لیتا. اسی لیے احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جو آدمی دینے کی نیت کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو آدمی دوسروں کے حق کو، دوسروں کے مال کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ خود اسے برباد کر دیتے ہیں. اور بعض عزیزوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جو دو شریک رہتے ہیں، جو دو پارٹنر رہتے ہیں، اگر بزنس میں ہے، تاجر ہے، تجارت ہے، تو آپ دیکھیے دونوں شریک کے درمیان اکثر و بیشتر جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان دونوں جھگڑوں کے پیچھے، ان دونوں کے جھگڑوں کے پیچھے یعنی مال کی محبت کام کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی میں کہ جب دو شریک، دو پارٹنر ہوتے ہیں، میں ان دونوں میں سے تیسرا بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ اللہ کی مدد ان دونوں کے ساتھ ہوتی ہے. کب تک؟ جب تک کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے. جب ایک دوسرے سے دھوکہ دیتا ہے، ایک شریک دوسرے شریک کے ساتھ قیادت کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ ان دونوں کی درمیان سے نکل جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو معیت تھی، اللہ کی جو مدد تھی، وہ کھا جاتی ہے. آپ دیکھیے تاجر تجارت کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ مال کی محبت. جھوٹ اس لیے بول رہا ہے کہ جھوٹ بول کر مال بیچو. مال ہے شیموگا اور ساگر کا، لیکن اس پر لیبل لگاتا ہے میڈ ان جاپان اور میڈ ان چائنا یا میڈ ان کوئی دوسرے باہر کے ملکوں کا. دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. کیوں بول رہا ہے؟ اس کے پیچھے مال کی محبت ہے. جبکہ حدیث پاک کے اندر خوشخبری سنائی گئی کہ جو تاجر دو صفتوں کو اختیار کرے گا، ایک سچائی جھوٹ نہ بولے، دوسرے امانت داری دھوکہ نہ دے، ایسا تاجر قیامت کے لیے ان کا حشر انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. لیکن کون سی وہ چیز ہے جو تاجر کو سچ بولنے سے روکتی ہے؟ مال کی محبت. وہ کون سی چیز ہے جو تاجر کو امانت داری پر سے کام کرنے پر آمادہ نہیں کرتی، دھوکہ دینے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ بھی چیز ہے مال کی محبت. آپ دیکھیں گے جگہ جگہ مال کی محبت انسان کے لیے فتنے کی جڑ ہے اور برائیوں کی جڑ ہے. اور کیوں نہ ہو، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ یہ ہر برائی کی اور ہر برائی کی یہ جڑ ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ مال کی محبت کو کم کرے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ مال کی محبت دل سے چلی جائے. ایک قانون فطرت کے خلاف بات ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میرے دل کے اندر مال کی محبت نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسانی فطرت کے اندر مال کی محبت کو ودیعت کر دیا. اور یقیناً اس ودیعت کے قانون فطرت کے جو بھی تقاضے ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ جس فطرت پر پیدا کرتا ہے، اس کے پیچھے حکمتوں کے لشکر ہوتے ہیں. ہمارے اب وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. لہذا اللہ نے کہا انہ لحب الخیر لشدید. بے شک انسان مال کا بڑا حریص ہے. ایک انسانی فطرت ہے، لیکن اس فطرت میں ہم اپنے آپ سے محنت کر کے، کوشش کر کے اس فطرت کے اندر کمی لا سکتے ہیں. محبت کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن محبت اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ جائے، اس کے حکموں سے آگے بڑھ جائے، اس کے راستے میں قربانی دینے سے آگے بڑھ جائے، تو پھر یہ فتنے کا سبب ہے، بلکہ خدا کی طرف سے دھمکی ہے ایسے شخصوں کے لیے، عذاب کے لیے. لہذا جب یہ چیز ہے، مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے، تو اس کے پیچھے محنت کرنی پڑے گی کہ مال کی محبت میں کمی واقع ہو. اور مال کی محبت میں کمی کیسے واقع ہوگی؟ جب آدمی صحیح طریقے سے زکات ادا کرے گا. زکات آدمی نہیں دے رہا ہے. کیوں نہیں دے رہا ہے؟ مال کی محبت اس کے پیچھے کام کر رہی ہے. آدمی صدقات و خیرات کرے، اگر وہ صدقات و خیرات کرے گا، غریبوں پر خرچ کرے گا، رشتے داروں پر خرچ کرے گا، تو اس مال کی محبت میں کمی آئے گی. آدمی صدقات کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے. کیوں ہٹتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں بھی مال کی محبت ستاتی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ مال کی محبت میں کمی لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرے، تو پھر انشاءاللہ یہ مال ہمارے لیے فتنے کا سبب نہیں بنے گا. ورنہ اگر مال کی محبت بڑھتی چلی جائے اور مادیت کی محبت بڑھتی چلی جائے، تو یہ ہمارے دین کو اور ہمارے آخرت کو برباد کر کے رکھے. اور یہ امانت داری جو آج کل زیادہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، قرض دوسروں سے لیتے ہیں لیکن قرض دینے کی بھی تیاری نہیں ہوتی. اس نیت سے ہی لیتے ہیں کہ قرض لوٹائیں گے. یاد رکھیے، شہیدوں کے بارے میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے. شہداء کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا خون گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور جہاد کو اسلام کی سب سے بلند ترین چوٹی کہا گیا. صرف اور سلام نہیں ہے، جہاد اسلام کی بلند ترین چوٹی جہاد ہے. جہاد بھی نکلا مجاہد اور اللہ کے راستے میں قربان ہوا، لیکن کل اگر اس کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، اگر اس نے کسی کا حق دنیا کے اندر مارا ہے، دنیا میں دوسروں کے حقوق دبائے ہیں اور اثر دبایا ہے، دوسروں کا قرضہ لے کے بیٹھا ہے، دیکھا نہیں ہے، ایسے مجاہد کو کل قیامت میں جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، جبکہ مجاہدین کی فضیلت کے بارے میں احادیث بھری ہوئی ہے۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، بڑا عبادت گزار، روزے بھی ہیں، زکات بھی ہیں، تہجد بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، بہت سارے نیک اعمال ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش بھی آتا تھا، لیکن کیا کیا تھا؟ اس کا مال لوٹا تھا، اس کی وراثت نہیں کی تھی، اس کا قرض لے کر واپس نہیں کیا تھا، اس کو گالی دی تھی، اس کی ذمت کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے نیک اعمال نکال کر اس کے حقدار کو دیا جائے گا، نیک اعمال لیا جائے گا اور اس شخص کو دیا جائے گا جس کا قرضہ باقی ہے، نیک اعمال لیا جائے گا اور اس مستحقین تک پہنچایا جائے گا جن کی وراثت اس نے خالی تھی، نیک اعمال لیا جائے گا اور ان تک پہنچایا جائے گا جن کے ساتھ رہ کر اس نے رشتہ میں شریک کی حیثیت سے کام کیا تھا اور ان کے ساتھ خیانت کی، اس کے نیک اعمال کو لیا جائے گا اور اس شخص کو دیا جائے گا اس کے خلاف اس نے بہت قیمتیں کی۔ تو اس طرح سے آدمی کنگال ہو جائے گا، مفلس ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ حقدار باقی رہیں گے تو ان حقدار کی گناہ کو اس کے سر پر ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے شخص کو کہا گیا یہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا تھا مفلس کون ہے، صحابہ نے پوچھا جس کے پاس مال نہیں درہم نہیں، کہا کہ نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیوں کو لے کر آئے گا لیکن حقدار کے حقوق باقی ہیں، لہٰذا قیامت کے دن حقدار کے حقوق اس کی نیکیوں کی صورت میں ادا کیے جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد حقداروں کے گناہ اس کے سر پر ڈال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم کی عبادت فرمائے، لہٰذا ہمیں امانت داری کے ساتھ پیش آنا ہے، بالخصوص مالی معاملات میں اس کے سب سے زیادہ خیانت کے چانسز ہوتے ہیں، اور یہ منافق کی نشانی بتائی گئی کہ وہی زندو دینا خان، جب منافق کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اگر ہم میں یہ صفت موجود ہے تو ہمیں ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ نفاق کی ایک علامت ہم میں پائی جا رہی ہے، اور نفاق اتنا بدترین گناہ ہے کہ منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے۔ اور یہ نفاق کی علامت ہے کہ اگر ہم کسی کے مال کو لیے بیٹھے ہیں اور ان کے مال کو ادا نہیں کر رہے ہیں، وراثت کو دبائے بیٹھے، قرضوں کو دبائے بیٹھے، اپنے تاجر کے ساتھ شریک رہے، اس کے ساتھ ہم مدداری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ ہماری نمازیں کل ان کے لیے ہم مل جائے گی، ہمیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ہماری عبادتوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہماری عبادتیں قیامت کے ان حقداروں کو لوٹائے جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ دو واقعات سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آقائے مدنی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، آپ کو معلوم ہے نبی بنانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا الصادق الامین، سچا اور امانت دار، دشمن کو بھی آپ کی امانت پر پورا بھروسہ تھا، دشمن اپنی امانتیں حضور کے پاس جا کر رکھتے تھے، امانت رکھتے تھے، کیوں معلوم تھا حضور زیادت نہیں کریں گے، امانت کو واپس لوٹائیں گے۔ ہجرت کا واقعہ پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، تو مسئلہ یہ تھا کہ حضور کے پاس کفار مشرکین کی دشمنوں کی امانتیں رہتی تھیں۔ دیکھیے ایک طرف قرض کو لکھتے ہیں دشمن، دوسری طرف جس آدمی کو قرض کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے پاس دشمنوں کی امانتیں بھی رکھی تھیں۔ کیا آپ نے آج تک زندگی میں اپنے دشمن کے پاس آپ کی امانت رکھی ہے؟ کیا آپ نے کسی انسان کے بارے میں آج تک سنا ہے کہ لوگ اس سے اس حد تک دشمنی کرتے ہیں کہ اس کو جان سے مارنے کی تیاری کرتے ہوں اور اس کے پاس جا کر اپنی امانتیں رکھتے ہوں؟ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم نے کسی کے بارے میں آج تک نہیں سنا کہ لوگ ان کے جانی دشمن ہوں اور امانتیں انہیں کے پاس رکھتے ہیں۔ تو حضور ہجرت کے لیے نکلے اور بستر پر حضرت علی کو سلایا اور کہا کہ مشرکین کی جو امانتیں ہیں اس کو واپس لوٹا کر مدینہ چلے آنا، ایک کہہ کر نکل گئے۔ اور دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو امانتیں رکھی تھی مشرکین کی وہ مشرکین کو واپس لوٹا کر ہجرت کیا مدینے کی طرف۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، اپنوں کے ساتھ نہیں دشمنوں کے ساتھ، وہ دشمن جنہوں نے جان سے مارنے کی پوری منصوبہ بندی کی، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دشمنوں کو دور کی بات اپنے گھر میں بہن اور بھائیوں کے ساتھ مالی معاملات میں خیانت کر رہے ہیں، ان کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، ان کی تجارتوں کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں. ہمیں حضور کے اس واقعے سے سبق لینا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، حضور کے واقعات سے ہمیں سبق لینا پڑے گا. اور ایک واقعہ ہے جسے پاک کے اندر بنی اسرائیل کو بیان کیا گیا ہے، تفصیلی واقعہ ہے جس کا مختصر یہ ہے کہ تین لوگ جا رہے تھے، باہر میں انہوں نے منع کی. زمانے میں لوگ جنگلات سے نکلتے تھے، عام طور پر آج کی طرح کی شاہرائیں نہیں ہوتی تھی. اوپر سے ایک چٹان آئی اور باہر پر پھنس گئے. اب باہر نکلنے کے لیے راستہ نہیں ہے، تینوں باہر کے اندر پھنس گئے. اب باہر کیسے نکلے؟ سامنے موت ہے اور کچھ نہیں ہے. تینوں نے دعائیں اللہ سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا. یہی سے شکرا نے لکھا ہے کہ اپنے دعاؤں کے اندر آدمی کو چاہیے کہ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا. ایسا مطلب میں نے بڑا نیک عمل کیا تھا، اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا تو میری اس دعا کو قبول کر دیا. نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں، لہٰذا اس نے نیک عمل کا یہ وسیلہ پیش کیا. امانت داری تھا کہ یہ میرا مزدور تھا، خادم تھا، وہ خدمت کر کے چلا گیا. اس کی مزدوری میرے پاس تھی، میں اس کو نہیں دیا تھا، یہ بغیر چلا گیا. اس کی مزدوری میں نے تجارت پہ لگا دی، اور تجارت میں اتنی فائدہ مند ہوئی کہ بکریاں اور گائے اور اونٹ کے بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں. ایک دن مدتوں کے بعد وہ آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ صاحب ہم نے ایک آپ کے پاس مزدوری کی تھی، میری مزدوری کی تھی. میں نے کہا یہ میرے سامنے اتنے سارے بوٹ، اتنی ساری بکریاں، اتنے سارے گائے نظر آ رہے ہیں، سب تیرے ہی لے سکتے. تو اس نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کر، میں نے تو تیرے پاس ایک ہی نوکری دی، میری نوکری دی، میری مزدوری دے دی. اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے جس دن آپ نے نوکری کی تھی اس دن کی مزدوری کو میں نے تجارت میں لگایا، اور تجارت سے اتنا بڑا فائدہ ہوا جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. تو اس اللہ کے بندے نے پورے کے پورے جانور جتنے اونٹ گائے بکری سب لے کر چلا گیا، اور میرے لیے ایک اونٹ ایک گائے ایک بکری نہیں چھوڑی. اور میں نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا، اس نے کی چیز کی تھی، میں نے امانتداری سے پورا کا پورا مال اس کے حوالے کر دیا. اللہ نے کر دیا عمل تیرے لیے کیا تھا تو میری اس دعا کو قبول کرنا. نتیجہ یہ ہوا اس کی اس دعا کی وجہ سے اور باقی لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے پورا بار پر جو چٹان پڑی ہوئی تھی وہ ہٹ گئی، اور تینوں لوگ زندہ سلامت بار سے نکل آئے. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ امانت داری کرتا ہے اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، خدا کی مدد اس وقت آتی ہے جب سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں، ظاہری اسباب کچھ نہیں ہے، سامنے موت ہے اور تباہی یقینی ہے. اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے اور امانت کو اس کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، اگر پیچھے کی طرف دوڑے تو خون میں نہائے جائیں اور سامنے بڑھے تو پانی میں ڈوب کر مرے، جائے تو کہاں جائے. لیکن موسیٰ خدا کی امانت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، جو ان کے اندر اللہ کی طرف سے ان کو سونپا گیا تھا. لہذا اللہ کی مدد آئے، اللہ نے راستے کھلے. جب بربادی کے سارے راستے کھل جائیں، جب موت کی ساری شکلیں سامنے آ جائیں، جب ظاہری اسباب ٹوٹ جائیں، جب ہلاکت سامنے نظر آئے، اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کی دعاؤں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں. اللہ تعالیٰ خود مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین.